من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں تک وہ کامیاب ہو گیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان بات یہ ہے کہ میں اور آپ سب مرنے والے ہیں ہمارے اعز و اقارب ہمارے گھر والے سارے کے سارے موت کی وادی میں جانے والے ہیں کچھ جا چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ سب جانے والے ہیں موت ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کسی کو انکار کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اس سے بچ سکتا اللہ کی ذات عداد رحمتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے موت کے آنے سے پہلے جو کرنے کی باتیں ہیں امت کو وہ بتلائیں اور مرنے کے بعد میت کے اعضاء و اقارب کے لیے کرنے کی جو باتیں ہیں ان سے بھی امت کو آگاہ فرمایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان تعلیم یافتہ مسلمان موت کے متعلقہ مسائل سے بہت حد تک غافل ہے، حتیٰ کہ دین سے کچھ تعلق رکھنے والے لوگ بھی موت کے مسائل سے غافل ہے. اللہ کی توفیق سے ارادہ کیا ہے کہ موت کے متعلقہ مسائل کا کچھ ذکر ہو جائے. آج کے درس میں موت کے متعلقہ جن مسائل کا ذکر ہوگا انشاءاللہ ان کی ابتدا ہے اس بات سے کہ جس شخص پر موت کا وقت آ چکا ہو اس کے ساتھ اس کے اعضاء و اقارب، اس کے احباب، اس کے گھر والے کیا کریں، اور اللہ کی توفیق سے اس بارے میں جو باتیں عرض کروں گا وہ شمار کر کے کروں گا، ساتھی جو لکھ سکیں وہ لکھ لیں اور جو تحریر نہ کر سکیں انگلیوں پہ شمار کریں، خود بھی یاد کریں اور اپنے گھروں میں جا کر ان باتوں کو دہرائیں. اور یہ باتیں کوئی فدائی ہوائی باتیں نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں، اور میں اور آپ سب اور سارے مسلمان ان باتوں کے سننے، سمجھنے، یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کے محتاج ہیں. بات نمبر ایک، وہ شخص جو موت کی وادی میں داخل ہو چکا ہو اس کے متعلق مسنون بات یہ ہے کہ اسے کلمہ توحید کی تلقین کی جائے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ اس کی تلقین کرو. اور یہ تلقین کیسے کریں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، جو شخص دنیا سے کوچ کر رہا ہو اس کے سامنے یہ کلمہ پڑھا جائے، تاکہ اسے بھی، تاکہ اس کی توجہ بھی اس کلمہ کے پڑھنے کی طرف مبذول ہو جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے. اور اس بات کا بھی ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے کہ مرنے والے کو کہا بھی جا سکتا ہے کہ کلمہ پڑھو. امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری مسلمان بیمار تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے مامو کہو لا الہ الا اللہ. انہوں نے عرض کی، فخیر لی ان اقول لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کہنا میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، لا الہ الا اللہ کہنا تمہارے لیے بہتر. لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مرنے والے کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہا جائے شور نہ ڈالا جائے، ایسی صورت اختیار نہ کی جائے کہ مرنے والا تنگی محسوس کرے. مرنے والے کی حالت عجب ہوتی ہے. اب شور کی صورت اختیار کی جائے تو خدشہ ہے کہ کہیں وہ ایسی بات اپنی زبان سے نہ کہہ دے جس سے اس کا انجام خطرے میں داخل ہو جائے. آرام سے، سکون سے، اطمینان سے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جائے، اور اس کلمہ کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ پر اکتفا کیا جائے یا اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جائے. احادیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کا ہی ذکر ہے. البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور بعض دیگر محدثین نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کلمہ کی تلقین کے متعلق ایک بات اور ہے کہ جس کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو گیا اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ امام حاکم اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام، جس کی زبان سے نکلے ہوئے آخری الفاظ یہ ہوئے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے نصیب میں آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کرے. امام ابن ابی حاتم نے ایک بڑا پیارا واقعہ اس بارے میں نقل کیا ہے. امام ابو زرعہ جو بہت بڑے محدث تھے، ان کی وفات کا وقت آیا، ان کے احباب نے جو ان کے پاس موجود تھے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا شروع کیا. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ انہوں نے ساتھیوں کے اشارے کو سمجھا اور وہ حدیث جو اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے اس کی اسناد کو پڑھا، مجھے فلاں نے بتلایا، اس نے فلاں سے روایت کی، اس نے فلاں سے روایت کی، اس نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اس کے ساتھ ہی ان کی زبان رک گئی اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، اللہ ہم ناکاروں کو بھی انہی میں شامل فرمائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی تلقین کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ جب مرنے والا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد کوئی اور گفتگو نہ کرے تو پھر اس کو دوبارہ اس کلمہ کی تلقین نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اور گفتگو کرے تو دوبارہ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جائے گی۔ اگر پڑھ لیا، اگرچہ زندہ ہے لیکن اور کوئی بات نہ کی ہو، تو اس کو دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین نہیں کرنی۔ دوسری بات، عام لوگوں میں مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ جس حدیث کا اس بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے۔ نمبر تین، جب میت کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جائے تو روح کے نکلنے پر آنکھیں میت کو دیکھنے کے لیے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، تو میت کے احباب اور گھر والوں کو چاہیے اس میت کی آنکھوں کو بند کر دے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، خوب توجہ کریں، وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مرنے والا جب مرتا ہے اس وقت اس کے پاس جو دعا کی جاتی ہے اس دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، اس وقت اپنی زبانوں پر پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو غم سے متاثر ہو کر اپنی زبان سے ایسی بات کہے ہم تباہ ہو گئے، فرشتے کہیں آمین تباہ ہو جاؤ، ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، جیسے کہ لوگ بہت سے کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ نکالے۔ میت کے پاس اس وقت جو بولا جاتا ہے اللہ کے فرشتے لوگوں کے بول پر آمین کہتے ہیں۔ اس بارے میں امام مسلم، امام احمد اور امام بیہقی رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر محترم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی موت کا وقت
آ پہنچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو سلمہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل چکی ہے اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں. فَأَغْمَدَهُ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو نظر اس روح کا تعاقب کرتی ہے لیکن وہ روح واپس تو نہیں آنے والی. ایک دفعہ نکل چکی, بات ختم ہو گئی. جب آپ نے یہ فرمایا کہ جب روح جسم سے نکل گئی اب آنکھیں روح کا تعاقب کر رہی ہیں, گھر والوں کو خبر ہوئی کہ ابو سلمہ چل بسے. گھر میں شور ہوا رونے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فان الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون. ابو سلمہ کے گھر والوں ہوش کرو, اپنی جانوں کے متعلق کوئی بدعا نہ کرنا, اپنے متعلق خیر ہی کی بات کہنا. تم جو بول رہے ہو اللہ کے نورانی فرشتے تمہارے بول پر آمین کہہ رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه من في الغابرين واخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ابو سلمہ کے گھر والوں کو یہ بات سمجھانے کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھ دعائیں کی. کیا کیا؟ اللہم اغفر لأبی سلمہ, اے اللہ ابو سلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. نمبر دو وارفع درجته في المهديين, ہدایت یافتہ لوگوں میں ابو سلمہ کے درجہ کو اونچا کر. واخلف في عقبه في الغابرين, اے اللہ ابو سلمہ کے پسمانگان کے نگہبان اور محافظ ہو جائیے. واغفر لنا وله يا رب العالمين, اے رب العالمين ہمیں اور ابو سلمہ کو معاف کر دیجئے. اور نمبر پانچ وافسح له في قبره, اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو وسیع کر دینا. اور نمبر چھ ونور له فيه, اور ابو سلمہ کی قبر میں روشنی کر دے. تو چوتھی بات یہ عرض کر رہا ہوں جب فوت ہونے والا فوت ہو اس وقت اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالی جائے. کیا کیا جائے؟ اپنے لیے اور مرنے والے کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے. پانچویں بات, مرنے والے کے مرنے کے بعد صبر کیا جائے. مرنے والے کے مرنے کے بعد صبر کیا جائے. اور سن لیجیے اور یاد کر لیجیے, جو صبر ہے جس کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے وہ ہے جو صدمہ کے آنے کے وقت، بعد میں تو صبر آ ہی جائے گا، بہت سے رونے والے کچھ وقت گزرنے کے بعد مرنے والوں کو مکمل بھول جاتے ہیں. صبر وہ ہے جو اس وقت ہو جبکہ مصیبت آئے. صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمة الاولى، صبر وہ ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو، جب وقت گزر گیا اب جو صبر آیا تو اس میں صبر کرنے والے کی کیا بہادری ہے، مصیبت کے آنے کے وقت صبر کرے. اور کیا کہے؟ وہ کہے جس کے کہنے کا اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ دعا پڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا. اے اللہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمانا، اور اس کے عوض میں مجھے بہترین بدلہ عطا فرمانا. امام مسلم رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تصیبہ مصیبت فقال ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم قال اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے جس کے کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور پھر یہ دعا پڑھے اے اللہ میری مصیبت کا مجھے ثواب عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی مصیبت کے عوض میں تو کیا مرنے والا واپس آ جائے؟ مرنے والا بھی گیا، بدلہ سے محروم بھی ہوا، ثواب سے محروم بھی ہوا، اور اللہ مالک کو ناراض بھی کیا. مصیبت کے وقت کرنے کی ایک اور بات یہ ہے کثرت سے نوافل پڑھے. مصیبت آئے نفل شروع کر دے. خود اللہ مالک نے مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دو باتوں کا حکم دیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مصیبت کے مقابلے میں اللہ سے مدد حاصل کرو کیسے؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. سنن ابی داؤد میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب بھی کوئی غم آتا، آپ پر کوئی ایسی بات آتی جو آپ کو غم میں مبتلا کرتی، آپ کیا کرتے؟ اللہ کے لیے نماز کو شروع کر دیتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام طبری رحمہ اللہ نے ان کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. عبداللہ ابن عباس سفر میں تھے، سواری پہ جا رہے تھے، ان کے بھائی قسم ان کے انتقال کی خبر انہیں ملی. سواری سے اترے، راستے سے ہٹے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز سے فارغ ہوئے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے کلام پاک میں حکم دیا ہے، مصیبت آئے اس کے مقابلے کے لیے نماز پڑھو، صبر کرو اور اللہ سے مدد حاصل کرو. تو میں نے کیا کیا؟ نماز پڑھی تاکہ جو مصیبت آ چکی ہے اس کے مقابلہ میں اللہ کی مدد کو حاصل کر سکوں. اور پھر مصیبت کے موقع پر ایک اور بات بہت سے گھروں میں دیکھی جاتی ہے کہ بعض دیندار گھرانے شریعت کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، عورتیں چیختی چلاتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں، اپنے رخساروں کو پیٹتی ہیں، یہ سب باتیں حرام. صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، جس نے اپنی رخساروں کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو عورتیں اور بعض بیوقوف مرد بھی ایسی حرکات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے، تمہاری ان حرکات کی وجہ سے، چہرے کو پیٹنے کی وجہ سے، گریبان کو چاک کرنے کی وجہ سے، یا جاہلوں والے بول بولنے کی وجہ سے، کیا تیرا مرنے والا واپس آ جائے گا؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے؟ یا تیرا نام اچھے لوگوں میں لکھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں. اور کتنی حماقت کی بات ہے، ایک خسارہ تو یہ ہوا، اپنا پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا، باپ ماں بیٹا بیوی خاوند وہ رخصت ہوا، اور دوسرا خسارہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. حماقت کی بات ہے یا عقل کی؟ بولیے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے من الصالکہ والحالکہ والشاکہ، اس عورت سے جو بلند آواز سے چیخو پکار کرتی ہے یا اپنے سر کو اظہار غم کے لیے منڈواتی ہے یا اپنے کپڑوں کو چیرتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہوئے۔ کتنی حماقت کی بات ہے، ایک مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس سے بڑی مصیبت اپنے لیے خود کما رہا۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ مصیبت کے آنے پر صبر کرے، وہ دعا پڑھے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ دعا کرے جس کی ہدایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ بلند آواز سے روئے، نہ چیخو پکار کرے، نہ واویلا کرے، نہ گریبان کو چاک کرے، نہ اپنے رخساروں کو پیٹے، اور نہ ہی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالے جس پر اللہ مالک ناراض ہو جائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے، کتنا نیک ہو، توجہ کیجئے، بظاہر کتنا نیک ہو، اس کے متعلق قطعی طور پر کوئی گواہی نہ دے۔ عام معاشرے میں یہ الفاظ سنے جاتے ہیں، یہ تو بخشی ہوئی روح ہے، یہ تو جنتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا ایسی بات۔ ایسی بات کہنے کی کسی کو اجازت نہیں، کسی کی بخشش ہے کہ نہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ کوئی جنتی ہے یا معاذ اللہ جہنمی ہے، ہمیں کیا خبر ہے، یقینی طور پر کسی کے متعلق فیصلہ نہ کرے، ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے۔ صحیح بخاری میں ہے، ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، ایک مہاجر مسلمان حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی، کسی کی بخشش ہے کہ نہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ کوئی جنتی ہے یا معاذ اللہ جہنمی ہے، ہمیں کیا خبر ہے، یقینی طور پر کسی کے متعلق فیصلہ نہ کرے، ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے۔ صحیح بخاری میں ہے، ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، ایک مہاجر مسلمان حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مہاجر آئے، وہ ہمارے حصے میں آئے، ہم نے ان کی رہائش کا بندوبست اپنے گھروں میں کیا۔ اللہ کی قدرت، بیمار ہوئے، فوت ہو گئے۔ اب جب فوت ہوئے، انہیں غسل دیا گیا، کفنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ام العلاء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا رحمت اللہ علیک اب السائب فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ۔ اے ابو السائب، وہی جو فوت ہوئے، ان کی کنیت ہے ابو السائب اور نام ہے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا اے ابو السائب، میں تمہارے متعلق یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیری تکریم کی ہے، اللہ نے تیری عزت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلاء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اس گواہی کو سنا، آپ نے فرمایا وما يدريك ان الله قد اكرمه، تجھے کیا خبر ہے کہ اللہ نے اس کی تکریم کی ہے، تو نے یہ فیصلہ کیسے سنا دیا، تجھے کچھ خبر ہے، تیرے پاس وحی آئی، تجھے اس بات کے متعلق کس نے بتلایا کہ اللہ نے اس فوت ہونے والے مہاجر کی تکریم کی ہے. ام العلا عرض کرتی ہیں بے ابی انت یا رسول اللہ فمن یکرمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر اس کی اللہ نے عزت نہیں کرنی تو کس کی کرنی؟ توجہ سے سنیے. اور عثمان کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنے وطن کو، اپنے مال و متاع کو، اپنے عزا و اکارم کو چھوڑ کر کہاں آئے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں. تو ام العلا عرض کر رہی ہے، اگر اس کی اللہ نے عزت نہیں کرنی تو کس کی کرنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما ہوا فقد جاءہ الیقین. جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، ان کو موت آ چکی ہے. واللہ انی لارجو لہ الخیر، اور اللہ کی قسم میں ان کے متعلق یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کا انجام اچھا ہوگا، لیکن واللہ ما ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یفعل بی. اگرچہ ان کے متعلق مجھے امید تو ہے کہ ان کا انجام اچھا ہوگا، لیکن قطعی بات کہنا یہ تو ممکن نہیں. فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن مجھے خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جب اپنے بارے میں باوجود اللہ کا رسول ہونے کے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو عثمان کے بارے میں تم یہ شہادت کیسے دے سکتی ہو کہ اللہ نے ان کی تکریم کی؟ ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً عرض کرتی ہیں، فواللہ ما اذکی احدا بعدہ ابدا. جو غلطی ہو چکی سو ہو چکی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی کے متعلق کبھی ایسی بات نہ کہوں. تو چھٹی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے، کتنا بڑا عالم ہو، ہماری نگاہوں میں کتنا متقی ہو، کتنا صالح ہو، اس کے متعلق سرٹیفکیٹ ایشو نہ کریں کہ جنتی ہے، اللہ نے اس کو بہت عزت دی ہے. بالکل نہیں. اسی طرح اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیں، اس کے متعلق بھی یہ نہ کہیں یہ شہید، ہمیں کیا خبر ہے. ہاں یہ کہیں اللہ اس کو شہیدوں میں شامل کرے، لیکن اس کے شہید ہونے کی گواہی دینا یہ ہمارے علم کی حدود سے باہر کی بات، اور ایسا کہنا شرعی حدود سے تجاوز ہے. ہاں جس کے شہید ہونے کی گواہی اللہ دے، اللہ کے رسول دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ شہید. ان کے سوا جو اللہ کی راہ میں ہمارے خیال میں اپنی جان کو قربان کرے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شہیدوں میں شامل فرمائے. ساتویں بات، جب کوئی فوت ہو جائے تو کیا اعزاء و اقارب کو، رشتہ داروں کو، احباب کو اس کی وفات کی خبر دینی جائز ہے کہ نہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعن نجاشی فی یوم الذی مات فی، جس دن نجاشی حبشہ کا بادشاہ جو مسلمان ہو چکا تھا، جس دن وہ فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی اطلاع اپنے صحابہ کو دی. مرنے والے کی اطلاع مسلمانوں کو، اعزہ و اقارب کو دی جا سکتی ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے. ہاں اب جو وفات کا اعلان ہے اس میں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے فلاں فلاں فلاں، یہ زمانہ جاہلیت کا دستور ہے. سادہ انداز سے خبر دیجئے، اس میں کوئی فخر کی، تکبر کی، غرور کی باتیں نہ. آٹھویں بات، مرنے والا مر جائے، کوشش کی جائے کہ اس کے ذمہ جو قرض ہو اس کو ادا کیا جائے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی ہوتی ہے. تو میت کے جو ورثاء ہیں، اس کے اعزہ اقارب ہیں، اور اگر ان میں طاقت نہ ہو تو دیگر جو مسلمان ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ میت کا قرضہ ادا ہو جائے. اور قرضے کی ادائیگی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ فوراً جس جس کی رقم ہو اس کو دے دی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے اقربا، رشتہ دار، ورثا یا دوست یا عام مسلمان اس بات کی ذمہ داری لے لیں کہ میت پر جو قرضہ ہے وہ ہم ادا کریں. تو اس طرح تجہید و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد بھی قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ذمہ داری پہلے سے. اور قرضے کے سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ میت جو مال چھوڑے اس کی تب تک تقسیم نہ ہوگی جب تک کہ پہلے قرضہ ادا نہ کر لیا جائے. میت نے 1 لاکھ چھوڑا، اس کے ذمہ 50,000 قرض ہے، پہلے 50,000 قرض ادا ہوگا، بعد میں جو مال باقی بچے وہ ورثا میں تقسیم کیا جائے. نویں بات، مرنے والے کا جب موت کا وقت آئے تو کیا کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے یہ اندازہ ہو سکے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک علامتیں اچھے خاتمہ کے متعلق امت کو بتلائی. ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مرتے وقت جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو. تو اگر کسی مرنے والے کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا فرمائے. لیکن سن لیجیے اور یاد کر لیجیے، اس کی بنا پر کوئی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتا، نشانی ہے. نمبر 2، مرتے وقت پیشانی پہ پسینہ آنا یہ بھی ایمان والوں کی علامت ہے. امام احمد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت المؤمن بے عرق جبینہ، مومن کی موت اس کی پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر 3، اچھے خاتمہ کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کی موت اس وقت آئے جبکہ وہ
کسی نیک عمل میں مشغول. نماز پڑھا ہے موت آ گئی، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے موت آ گئی، روزہ رکھا ہوا ہے موت آ گئی، صدقہ دے رہا ہے موت آ گئی. انشاءاللہ یہ اچھے خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت. ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی شیء بعث علی، جو شخص کوئی عمل کرتے ہوئے مرے گا کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہی عمل وہ کر رہا ہوگا. لوگو رک جاؤ، اور جو برا عمل کر رہا ہوگا وہ اٹھایا جائے گا تو کس عمل میں مشغول ہوگا؟ کل چھٹی تو نہیں ہے، اب رات کو دیکھ رہے ہیں کچھ نافرمانی کے پروگرام، موت آ سکتی ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے اونچی آواز. تو جب اٹھے گا تو کن لوگوں میں اٹھے گا؟ صبح کے وقت اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر رہا، اس وقت موت آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو نا بھائی. تو پھر جب اٹھے گا تو جائے گا سیدھا حوض کوثر پر کہ اے اللہ کے نبی، تیری سنت سے اتنی نفرت تھی، اب مجھے حوض کوثر سے پانی دیجیے. لوگوں غور کرو کدھر جا رہے. عورت، جوان عورت بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے، موت آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور اس کی کیفیت یہ ہے، پتہ نہیں، دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا یہودیوں کی عورت ہے یا عیسائیوں کی، سکھوں کی ہے یا ہندوؤں کی، کچھ ہے فرق؟ اب مر جائے گی تو کن لوگوں میں اٹھائی جائے گی؟ تو موت کے اچھے خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت موت آئے جبکہ وہ نیکی کے عمل میں مشغول ہو. اور دسویں بات، اور آج کے درس کی آخری بات، جب کوئی مر جائے اس کے کفن میں، اس کے غسل میں، اس کے جنازے میں جلدی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ میں جلدی کرو. اور غسل کس طرح دینا ہے، کفن کس طرح پہنانا ہے، اور جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں ان موضوعات کے متعلق یا ان میں سے کچھ موضوعات کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے جو صحیح بات کہی اور سنی گئی ہے اس کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس پر ہم ناکاروں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں وہاں ہندو پاک میں تعزیت کے وقت لوگ گھر میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں پڑھو فاتحہ، کرو دعا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میت کے مرنے سے لے کر تعزیت تک جتنے مسائل ہیں تو تفصیل سے بیان کیے جائیں، اللہ اس ارادے کو پورا کرے. تو اب مختصر طور پر یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ بات میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان، اس بات کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں. پڑھو فاتحہ، کرو دعا، حقے کی نالی منہ میں ہے، اخبار سامنے ہے، یہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس طرح تعزیت نہ کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی شخص ایسی مجلس میں شامل ہو تو ان کے ساتھ اس بدتہذیبی میں شریک نہ ہو، ان کے ساتھ دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا میں شریک نہ ہو ایسا کرنا درست ہے. اگر کسی شخص پر نہانا فرض ہو جائے تو کیا کھا پی سکتا ہے؟ جواب یہ ہے، ہاتھ دھوئے اور کھا پیے کھانے پینے کی ممانعت نہیں، بلکہ اگر روزہ رکھنا چاہے، چاہے فرضی یا نفلی، تو اسی حالت میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے. اور اگر پانی میسر نہ ہو اور اس پر نہانا لازم ہے تو کیا کرے؟ تیمم کرے، اللہ کے فضل و کرم سے غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، اور نماز پڑھے، اور جب پانی مل جائے تو پھر غسل بھی کرے، اور غسل سے پہلے پاک ہو کے وضو کرے، غسل کرے، تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرے. لیکن جب تک پانی میسر نہ ہو تیمم کرے اور نمازوں کو ادا کرے. ایک سوال یہ ہے، کتنی دفعہ گزر چکا ہے پھر کہ داڑھی منڈوانے کا کیا حکم ہے؟ اب کوئی شک باقی ہے؟ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، ناجائز ہے. اگر کوئی شخص، اور ہر وہ کام جو ناجائز ہے اس کے کرنے سے جو کمائی ہے وہ بھی درست ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں تو کوئی. عشاء کے فرض، ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء کے فرض اب پڑھے اور سنتیں اور وتر 12 بجے رات کے بعد پڑھے تو اس کا ایسا کرنا کیسے ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب عشاء کے فرض پڑھے اس کے ساتھ ہی سنتیں 2 پڑھے، وتر چاہے 12 بجے پڑھے، 1 بجے پڑھے، فجر تک جب بھی پڑھے ٹھیک، فجر کی اذان سے پہلے پڑھے، لیکن سنتیں وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھے. دوران درس ایک بات یہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کے پاس ہو تو اس وقت اپنے بارے میں کوئی بد دعا نہ کرو، بلکہ اپنے لیے خیر کی بات کہو کہ اس وقت تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر بات پر اس وقت جو ہو آمین کہتے ہیں؟ جو بات حدیث پاک سے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی اپنے یہ دعا کرے یا بد دعا کرے، بد دعا کرے تب بھی آمین، دعا کرے تب بھی آمین. یہ ایصال ثواب کے متعلق، ایصال ثواب کے متعلق سوال ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ دروس میں تفصیل آئے گی.
دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، MPX فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ، القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور. فون 7230549